حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی، تصنیف انجینئر محمود مجیب اصغر صاحب۔ حضرت حافظ مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی، میں نے اپنی عمر میں سینکڑوں مرتبہ قرآن کریم کا نہایت تدبر سے مطالعہ کیا ہے۔ اس میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو کہ دنیاوی معاملات میں ایک مسلم اور غیر مسلم میں تفریق کی تعلیم دیتی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لوگوں کے دلوں کو محبت، پیار اور ہمدردی سے جیتا تھا۔ اگر ہم بھی لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ قرآن کریم کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے، سب سے محبت اور نفرت کسی سے نہیں، لف آل ہیٹریٹ فنن، یہی طریقہ ہے دلوں کو جیتنے کا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ خطاب جلسہ سالانہ برطانیہ، 5 اکتوبر 1980، بحوالہ دورہ مغرب، صفحہ 523، صفحہ 524۔ مبشر پیدائش۔ سیدنا حضرت حافظ مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم الشان بشارتوں کے مطابق 16 نومبر 1909 بمطابق 2 ذی قعدہ 1327 ہجری بروز بدھ حضرت محمودہ بیگم صاحبہ ام ناصر کے بطن سے قادیان دارالامان میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موعود نافلہ یعنی پوتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے مرزا مبارک احمد کی بچپن میں ہی صرف 8 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کئی الہامات کے ذریعے بشارت دی کہ چوتھے بیٹے مبارک کے بدلے 5واں بیٹا دیا جائے گا جو بطور نافلہ یعنی پوتا ہوگا۔ اس بارے میں آپ کو کئی الہام ہوئے، ایک الہام میں اس کا نام یحییٰ بتایا گیا۔ ان الہامات میں سے ایک الہام کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ممکن ہے اس کی یہ تعبیر ہو کہ محمود یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی کہ ہاں لڑکا ہوگا، کیونکہ نافلہ پوتے کو بھی کہتے ہیں۔ تذکرہ ایڈیشن 4، صفحہ 607۔ ان خوشخبریوں کے پیش نظر بچپن میں ہی آپ کی مقدس دادی حضرت اما جان نصر جہاں بیگم صاحبہ نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت اما جان کی بیٹی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ فرماتی ہیں، حضرت اما جان ناصر احمد کو بچپن میں اکثر یحییٰ کہا کرتی اور فرماتی تھیں کہ یہ میرا مبارک ہے، یحییٰ ہے جو مجھے بدلہ مبارک کے ملا ہے۔ بشارات ربانیہ مؤلفہ حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب، صفحہ 17۔ آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح الثانی نے بھی اپنے ایک خط میں لکھا، مجھے بھی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ میں تجھے ایک لڑکا دوں گا جو دین کا ناصر ہوگا اور دین حق کی خدمت پر کمر بستہ ہوگا۔ الفضل قادیان، مورخہ 8 اپریل 1910۔ حضرت مسلم موعود کو آپ کے بچپن سے ہی یقین تھا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس کے بارے میں پہلے سے خبر دی گئی تھی۔ چنانچہ جب آپ قرآن کریم حفظ کر رہے تھے اور ساتھ دوسری تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے تو حضرت اما جان کو فکر پیدا ہوئی کہ آپ کہیں خاندان کے دوسرے بچوں سے تعلیم میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ بیان فرماتی ہیں، ایک دن حضرت اما جان کے پاس محمد احمد، منصور اور ناصر احمد تینوں بیٹھے تھے، میں بھی تھی۔ بچوں نے بات کی، شاید حساب یا انگریزی ناصر احمد کو نہیں آتا، ہمیں زیادہ آتا ہے۔ اتنے میں حضرت بھائی جان حضرت مسلم موعود تشریف لائے۔ حضرت اما جان نے فرمایا، میاں قرآن شریف تو ضرور حفظ کراؤ مگر دوسری پڑھائی کا بھی انتظام ہو جائے، کہیں ناصر دوسرے بچوں سے پیچھے نہ رہ جائے، مجھے یہ فکر ہے۔ اس پر جس طرح آپ مسکرائے تھے اور جو جواب آپ نے حضرت اما جان کو دیا تھا وہ آج تک میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ فرمایا، اماں جان آپ اس کا بالکل فکر نہ کریں، ایک دن یہ سب سے آگے ہوگا انشاءاللہ۔ الفضل 25 جنوری 1965۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر آپ کو اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے آگے کر دیا۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا تو آپ نے خود بھی اس عظیم الشان پیش گوئی کے مصداق ہونے کا اپنی خلافت کے پہلے جلسہ سالانہ پر اعلان کیا۔ فرمایا، پھر خدا نے فرمایا تھا کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ ایک ہی پیش گوئی بعض دفعہ کئی واقعات پر مشتمل ہوتی ہے، کئی لحاظ سے یہ پیش گوئی پہلے بھی پوری ہو چکی ہے، لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی تھے کہ جن چار لڑکوں کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بشارت دی تھی، ان میں سے جو چوتھا لڑکا حضرت مسیح موعود کے صلب سے پیدا ہوگا اور وہ بمنزلہ مبارک احمد ہوگا، جیسا کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی تحریر فرمایا ہے۔ سو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پیش گوئی پوری ہو گئی ہے۔ خطاب جلسہ سالانہ ربوع 21 دسمبر 1965۔ بیماری اور خلافت کی برکت سے شفا۔ ابھی حضرت مرزا ناصر احمد صاحب بہت چھوٹے تھے کہ بیمار ہو گئے، خلافت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی۔ آپ کی ایک والدہ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود کو حضرت خلیفہ اول سے بہت محبت تھی اور خلافت کا بے انتہا احترام تھا، اور یہی سبق آپ نے اپنی اولاد کو دیا۔ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو ایک خط میں یہ واقعہ لکھا، اور میں نے خود آپ سے سنا بھی ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب مرزا ناصر احمد چھوٹے سے تھے، شاید سال ڈیڑھ سال کی عمر تھی، تو بہت بیمار ہو گئے، اور ادھر حضرت خلیفہ اول بیمار ہو گئے، تو آپ اپنے بچے کو چھوڑ کر حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بچے کی حالت نازک ہو گئی، گھر سے آدمی بلانے آیا، آپ نہیں گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے علم میں آیا تو آپ نے کہا، جاؤ بچے کے پاس، علاج وغیرہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا، میاں وہ صرف تمہارا بیٹا ہی نہیں، حضرت مسیح موت کا پوتا بھی ہے۔ اس پر آپ گئے، اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا اور مرزا ناصر احمد صحت یاب ہو گئے۔ ماہنامہ مصباح حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نمبر، دسمبر 1982، جنوری 1983، صفحہ 35۔ حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم۔ حضرت صاحب زادہ مرزا ناصر احمد صاحب کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم سے ہوا۔ پہلے آپ نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم حفظ کیا۔ 13 برس کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا اور 1922 کے رمضان میں قادیان میں نماز تراویح پڑھائی اور قرآن کریم کا دور مکمل کیا، جس کی خبر امریکہ سے شائع ہونے والے رسالے دی مسلم سن رائز نے جولائی 1922 میں دی۔ 29 جون 1931 کو حضرت مسیح موعود نے اپنے بچوں کی آمین منعقد کی اور اس کے لیے ایک دعائیہ نظم بھی لکھی، جو پڑھ کر سنائی گئی۔ ایک شعر یہ ہے، میرا ناصر میرا فرزند اکبر، ملا ہے جس کو حق سے تاج و افسر۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد آپ کو دینی علوم کی تحصیل کے لیے مدرسہ احمدیہ میں داخل کروایا گیا۔ مدرسہ احمدیہ کی تعلیم مکمل کر کے آپ جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے۔ 1929 میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کی ڈگری حاصل کی اور پنجاب بھر میں 3ری پوزیشن لی۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی۔ مولوی فاضل کرنے کے بعد آپ نے 1930 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ بچپن میں خدمت دین کی تڑپ۔ آپ نے خود ایک مرتبہ فرمایا، میں نے جلسہ سالانہ کے موقع پر اپنے بچپن کے زمانے میں جذبہ خدمت کے نہایت حسین نظارے دیکھے ہیں۔ ہم نے بچپن کی عمر میں بھی یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری چند گھنٹے کی ڈیوٹیاں لگیں گی۔ ہم صبح سویرے جاتے تھے اور رات کو 10 بجے 11 بجے گھر واپس آتے تھے۔ ماہنامہ تشہیز الاذان ربوع ناصر دین نمبر، اپریل 1983، صفحہ 10-11۔ آپ کے اس عزم کا اظہار آپ کے ان اشعار سے بھی ہوتا ہے جو آپ کی بچپن کی ڈائری میں لکھے ہوئے تھے۔ اخلاق میں میں افضل، علم و ہنر میں میں اعلیٰ، احمد کی راہ پہ چل کر بدر الدجا بنوں گا، جو کچھ کہوں زباں سے ناصر میں کر دکھاؤں، ہو رحم اے خدایا تا تیرے فضل پاؤں۔ بچپن کے مشاغل۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کھیلوں میں بھی باقاعدہ حصہ لیتے تھے اور اپنی جسمانی، علمی اور اخلاقی قوا کی نشو نما کے لیے کوشاں رہتے۔ ایک مرتبہ بچپن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنے زمانے میں ہاکی بھی کھیلتا رہا ہوں، اسی طرح بعض دوسری کھیلیں بھی جس کا مجھے موقع ملا کھیلتا رہا ہوں، یعنی فٹ بال بھی، میرو ڈبا اور گلی ڈنڈا بھی، اور کلائی پکڑنا بھی، جسے پنجابی میں بینی پکڑنا بھی کہتے ہیں، وہ بھی کھیلتا رہا ہوں۔ اب نام لیتے وقت مجھے یاد آیا کہ بعض کھیلیں میں نے نہیں کھیلیں کیونکہ ان کے کھیلنے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ میں نے سیر بھی کی ہے، سیر بھی بہترین ورزش ہے۔ پھر سیر کی ایک شکل بہت اچھی اور صحت مند غذا کے حصول کے لیے شکار کھیلنا ہے، چنانچہ میں شکار بھی کھیلتا رہا ہوں، پھر تیراکی بھی کرتا رہا ہوں۔ ماہنامہ تشہیذ الاذہان، ناصر الدین نمبر، صفحہ 14۔ آپ کو گھڑ سواری کا بھی شوق تھا، ایک بار گھوڑے سے گرے اور کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ نے نہایت صبر اور شجاعت کا اظہار کیا۔ دراصل آپ بچپن سے نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، صبر اور برداشت بہت تھی، بہت وسیع حوصلہ تھا اور بہادر اور شجاع تھے۔ آپ نے کبھی وقت ضائع نہیں کیا، وقت کی پابندی کرتے تھے۔ وقت پر اٹھنا، اسکول جانا، نمازوں کے لیے جانا، کھیلنے کے لیے جانا، وقت پر کھانا کھانا اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اس کے پیچھے حضرت اما جان کی تربیت اور ذاتی توجہ کا بہت دخل تھا۔ آپ کی طبیعت میں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، ہر قسم کے حرص سے بالا تھے، نفاست اور صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ انگلستان میں قیام اور پاکیزہ جوانی، 1934 تا 1938۔ شادی کے ایک ماہ بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے 6 ستمبر 1934 کو انگلستان تشریف لے گئے، جہاں آپ کا 4 سال قیام رہا۔ اس دوران ایک مرتبہ چند ماہ کے لیے واپس وطن تشریف لائے۔ انگلستان جانے سے پہلے حضرت مسلم موعود نے بہت قیمتی نصائح تحریر کر کے دیں، جو الفضل قادیان 11 ستمبر 1934 میں شائع ہوئیں۔ آکسفورڈ سے آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے آنرس کی ڈگری حاصل کی۔ 9 نومبر 1938 کو مصر سے ہوتے ہوئے آپ واپس قادیان پہنچے۔ انگلستان میں قیام کے دوران آپ نے اپنے بزرگ والد کی نصائح پر پورا پورا عمل کیا، اور وہاں پر لوگوں نے آپ کی پاکیزہ زندگی کے مشاہدے کیے۔ چھٹیاں عموماً آپ خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اور نوجوانوں کے ساتھ، جو ان دنوں انگلستان پڑھ رہے تھے، ڈیون شیر کی ایک انگریز خاتون کے فارم میں پینگ گیسٹ کے طور پر گزارتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو بیت الفضل لندن کے اس وقت کے امام بشیر احمد رفیق صاحب کے دریافت کرنے پر اس خاتون نے بتایا، وہ سامنے کمرہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ٹھہرا کرتے تھے، اور صبح صبح جب بھی میں ان کے کمرے کے آگے سے گزرتی تو ایک عجیب بھن بھناہٹ کی مسحور کن آواز آیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ناصر سے پوچھا کہ تم صبح سویرے کیا پڑھتے رہتے ہو جس میں کبھی ناغا نہیں ہوتا، تو ناصر نے بتایا کہ وہ اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک شام کھانے کی میز پر یہ ذکر چل پڑا کہ مستقبل میں ان کے کیا ارادے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں خدمت دین حق کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کرنے کا عزم کیے بیٹھا ہوں، مجھے اور کوئی خواہش نہیں۔ یہ خاتون کہنے لگی کہ میرے منہ سے نکلا، اوہ واٹ اے ویسٹ آف ٹائم، یعنی یہ تو گویا وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اب جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ جماعت کے سربراہ ہیں تو ندامت ہوتی ہے کہ کتنا غلط فقرہ منہ سے نکل گیا تھا۔ بحوالہ ماہنامہ خالد، سیدنا ناصر نمبر، اپریل مئی 1938 صفحہ 169-170۔ باقاعدہ وقف زندگی، 1934 سے 1938 تک آپ کا قیام انگلستان میں رہا۔ اس دوران آپ یورپ کے بعض اور ملکوں میں بھی تشریف لے گئے۔ آپ کا دل ہمیشہ خدمت دین کے جذبات سے مچلتا رہتا۔ ایک مرتبہ جرمنی میں آپ نے خواب دیکھا کہ وہاں ہٹلر ہے جو آپ کو اپنا عجائب خانہ دکھاتا ہے، جس میں ایک پتھر کا دل ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اس وقت جرمنی میں تھے جب آپ نے اپنے بزرگ والد اور خلیفہ وقت کو زندگی وقف کرنے کا خط لکھا۔ آپ نے لکھا، گو وقف کنندہ ہوں، مگر دوبارہ اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بندہ اس وقت سے خدمت احمدیت کے لیے حاضر ہے، اور سلسلہ کی غلامی کو سب عزتوں سے عزیز سمجھتا ہے، اور سلسلے کی خدمت سے علیحدہ رہتے ہوئے اپنی زندگی کو خالی اور فضول پاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود کو اس خط سے بہت خوشی پہنچی۔ حضور نے جواب میں ایک طویل خط لکھا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے ارادے میں برکت ڈالے، میں خود اس بارے میں باوجود شدید احساس کے کچھ کہنا پسند نہیں کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ وہ خود ہی تم کو نیک ارادے کی توفیق دے، کیونکہ میرے نزدیک میری تحریک پر تمہارے ارادے کو بدلنا تمہارے ثواب کو ضائع کر دیتا، سو الحمدللہ کہ تمہارا دل اس طرف متوجہ ہوا۔ بہاوالہ حیات ناصر، جلد اول، صفحہ 107-108۔ قبل از خلافت خدمات کا اجمالی خاکہ، 1938-1965۔ باقاعدہ زندگی وقف کرنے کے بعد حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کی خدمات 37 سال کے لمبے عرصے پر پھیلی ہوئی ہیں، جن کا آغاز 1938 میں ہوا جب آپ آکسفورڈ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس قادیان پہنچے۔ حضرت مسلم موعود نے کئی قسم کی خدمات آپ کے سپورٹ کیں، جن میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ حضرت مسلم موعود کی وفات تک حضور کا مضبوط دست و بازو بن کر عظیم الشان خدمات دینیہ کی توفیق پاتے رہے۔ پرنسپل جامعہ احمدیہ، تعلیم الاسلام کالج۔ اس عرصے میں بنیادی طور پر آپ تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ 1938-1944 تک آپ جامعہ احمدیہ قادیان میں پڑھاتے رہے اور پھر پرنسپل بنا دیے گئے۔ 1944 میں تعلیم الاسلام کالج کے شروع ہونے پر حضرت مسلم موعود نے آپ کی خدمات کو کالج کی طرف منتقل کر دیا۔ آپ کالج کے بانی پرنسپل تھے۔ تعلیم الاسلام کالج 1944 سے 1947 تک قادیان میں تھا، پھر بڑے صغیر کی تقسیم اور پاکستان ہجرت کے بعد لاہور منتقل ہوا، جہاں آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی ہدایت پر آسمان کے نیچے صفوں پر ایک بوسیدہ عمارت میں کلاسیں شروع کیں اور بہت جلد تعلیم الاسلام کالج لاہور کے بہترین کالجوں میں شمار ہونے لگا۔ اس وقت آپ لاہور میں ہی رہائش پذیر تھے جب 1953 کے مارشل لاء میں آپ کو اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب کو ظالمانہ طور پر گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ خلیفہ وقت اور جماعت کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور چند ماہ بعد رہائی ہوئی۔ اس دوران آپ کو خلیفہ وقت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ جماعت کے مرکز جدید ربوا میں نئی بلڈنگ بنوا کر کالج ربوا منتقل کیا جائے۔ آپ کامل اطاعت کے ساتھ فوراً ربوا آ کر کالج کی عمارت بنوانے لگے اور سخت دھوپ میں کھڑے ہو کر نہایت تھوڑی رقم میں کالج کی عمارت مکمل کروائی۔ 1954 میں کالج لاہور سے ربوا منتقل ہوا۔ 1965 تک آپ کالج کے پرنسپل کے طور پر کارہائے نمایاں سر انجام دیتے رہے۔ آپ کی انتھک محنت اور دعاؤں اور حکمت عملی کے نتیجے میں ربوا جیسی بے آب و گیا جگہ پر کالج ملک کی چوٹی کے کالجوں کی صف میں آن کھڑا ہوا۔ دور دور سے، حتیٰ کہ بیرونی ممالک سے بھی لوگ اپنے بچوں کو تعلیم الاسلام کالج ربوا میں داخل کروانے لگے۔ جماعت کی ذیلی تنظیموں اور مرکزی اداروں کے لیے خدمات۔ تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جماعت کی ذیلی تنظیموں اور مرکزی اداروں میں مسلسل خدمات کرنے کا موقع ملا۔ صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ، آپ رحمہ اللہ تعالی 1939-1950 صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ اور 1950-1954 نائب صدر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے اور خلیفہ وقت کے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتے رہے۔ وقار عمل، دستور اساسی، لاہ عمل، سالانہ اجتماع، رسالہ خالد، دفتر خدام الاحمدیہ، سب آپ ہی کے نمایاں کارنامے ہیں۔ اس دوران آپ کو خلیفہ وقت کی ہدایت پر کئی ہنگامی کام کرنے کا موقع ملا، جنہیں آپ نے نہایت کامیابی سے سر انجام دیا۔ چنانچہ 1944 کے جلسہ دہلی میں، جہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے مسلم موعود ہونے کا اعلان کیا تھا اور 40,000 آدمیوں نے حملہ کیا تھا، آپ کچھ رضاکار لے کر حفاظت پر معمور تھے۔ اسمبلی کے الیکشن کے دوران ہنگامی ڈیوٹی دی جب حضرت مسلم موعود نے الیکشن میں معاندین کے مقابلے پر چودھری فتح محمد سیال صاحب کو کھڑا کیا تھا۔ برے صغیر کی تقسیم کے وقت پنجاب باؤنڈری کمیشن کے لیے مسلم اکثریت والے علاقوں کے ریکارڈ تیار کرنے کا ہنگامی کام، پاکستان ہجرت کے وقت جماعت احمدیہ کے دائمی مرکز قادیان کی حفاظت کا کام، جہاں علاقے کے مسلمان مرد و زن بھی پناہ گزین تھے اور ہر طرف سے دشمن حملہ کر رہا تھا، آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر کمال شجاعت سے تمام ذمہ داریاں ادا کرتے رہے اور پناہ گزین عورتوں میں اپنی بیوی اور خاندان کی دیگر مستورات کے سارے کپڑے تقسیم کر دیے۔ ہجرت کے بعد پاکستان میں خدام الحمدیہ کی تنظیم نو آزادی کشمیر کے لیے 1947 میں کشمیر کے محاذ پر جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ جاری تھی، تب احمدی رضاکاروں کی فرقان بٹالین قائم ہوئی، بھارت کی طرف سے باقاعدہ فوج لڑ رہی تھی اور پاکستان کی طرف سے اکثر و بیشتر رضاکار ہی مصروف جہاد تھے۔ رضاکاروں کی فراہمی، فوجی تربیت، محاذ پر بھجوانے کے متعلق ضروری انتظامات وغیرہ کے لیے حضرت مسلم موعود نے جو کمیٹی بنائی اس کے آپ صدر تھے۔ آپ نے فرقان بٹالین کے سلسلے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور اخباروں نے برملا اظہار کیا کہ تمام دینی جماعتوں میں سے جماعت احمدیہ اول نمبر پر رہی۔ صدر مجلس انصار اللہ۔ مجلس خدام الاحمدیہ کے 15 سال عظیم الشان خدمات کی توفیق پانے کے بعد 1954 میں حضرت مسلم موعود نے آپ کو مجلس انصار اللہ مرکزیہ کا صدر بنا دیا۔ اس وقت کسی نے کہا، میاں صاحب اب آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں بوڑھا نہیں ہوا بلکہ انصار اللہ جوان ہو گئی ہے۔ آپ نے مجلس انصار اللہ کی تنظیم نو کی، دفتر انصار اللہ تعمیر کروایا، سالانہ اجتماعات کا آغاز فرمایا، ماہنامہ انصار اللہ جاری کیا، علم انعامی، اشاعت لٹریچر، سہمائی امتحانات، تعلیم القرآن، سندھ میں غیر مسلموں میں دعوت اللہ اور دیگر انصار اللہ کی سرگرمیاں جو آج نظر آتی ہیں، یہ سب آپ ہی کے جاری کردہ کام ہیں۔ آپ خلیفہ منتخب ہونے کے 1.5 سال تک مجلس انصار اللہ کے صدر رہے اور پھر یہ منصب صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کو سونپ دیا۔ جماعت کے مرکزی اداروں کے لیے خدمات۔ 1954 کے بعد کا زمانہ آپ کی ذمہ داریوں میں غیر معمولی اضافے کا زمانہ ثابت ہوا۔ 1955 میں خلیفہ وقت نے آپ کو جماعت کے مرکزی ادارے صدر انجمن احمدیہ کا صدر بنا دیا۔ اس کے علاوہ آپ ناظر خدمت درویشاں قادیان، ڈائریکٹر تحریک جدید اور 1959 سے افسر جلسہ سالانہ کے طور پر خدمت پر معمور رہے۔ حضرت مسلم موعود کی لمبی بیماری کے دوران 1961 میں ایک نگران بورڈ بنایا گیا، آپ اس بورڈ کے بھی ممبر بنا دیے گئے۔ صدر انجمن کے قواعد و ضوابط کی تدوین و اشاعت، اخراجات پر کنٹرول، خدمت قرآن اور اشاعت دین، قادیان کے درویشوں کی فلاح و بہبود اور روابط، تحریک جدید کے انتظامات، ادارۃ المصنفین میں قرآن کریم، احادیث نبوی اور فقہ و تاریخ وغیرہ کی اشاعت کے کاموں میں مدد اور رہنمائی، تعمیر کمیٹی ربوع میں شمولیت، جلسہ سالانہ کے وسیع انتظامات، جلسہ سالانہ پر تقاریر، مشاورت، غرضے کے خلیفہ وقت کے ماتحت جماعت کے پورے تنظیمی ڈھانچہ میں آپ نے بے مثال خدمات کی توفیق پائی۔ ذمہ داریوں میں غیر معمولی اضافہ اور آپ کی قلبی کیفیت۔ حضرت مسلم موعود پر 1954 میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس کے بعد آپ لمبا عرصہ بیمار رہے۔ حضرت مسلم موعود کی لمبی بیماری کے دوران تو آپ پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھتا ہی گیا۔ آپ حضرت مسلم موعود کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اندرونی فتنے بھی تھے، باپ کی لمبی بیماری، جماعتی کام اور غیر معمولی ذمہ داریاں، اوپر سے کئی قسم کی آزمائشیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو گھبرا کر صبر کا دامن چھوڑ دیتا، لیکن آپ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ پر سارا بھروسہ رکھ کر خدمت میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے رہے۔ مولوی ابو المنیر نور الحق صاحب بیان کرتے ہیں کہ تعلیم الاسلام کالج ربوع کی عمارت کے مشرقی جانب آپ کی رہائش گاہ تھی۔ وہاں آپ کے پاس گل خان نامی ایک پٹھان چوکی دار تھے جو نہایت مخلص اور نیک آدمی تھے۔ 1955 سے انتخاب خلافت تک کے زمانہ میں اکثر آپ کے پاس بعض کاموں کے لیے آتا جاتا رہتا تھا۔ میں نے ایک دن گل خان سے یہ پوچھا کہ سناؤ، میاں صاحب کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ کہنے لگے، رات گئے تک اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے بعد گھر آتے ہیں اور تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد نماز تہجد کے لیے اپنے ڈرائنگ روم میں آ جاتے ہیں اور بڑی آہوزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر گر جاتے ہیں۔ وہ ایک لمبا وقت رو رو کر خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت میاں صاحب کے اس عمل میں کبھی ناغا نہیں دیکھا۔ حیات ناصر جلد اول صفحہ 349۔ اللہ تعالیٰ کا غیبی ہاتھ۔ اپنی خلافت کے دوران آپ نے ایک بار بیان کیا کہ بعض اوقات غیر معمولی جماعتی مصروفیات کی وجہ سے آپ کالج میں اپنی پولیٹیکل سائنس کی کلاس کو پورا وقت نہیں دے سکتے تھے اور پورا کورس ختم نہیں ہونے پاتا تھا، لیکن بسا اوقات دعا کے نتیجے میں آپ کو خواب میں امتحانی پرچہ دکھا دیا جاتا اور آپ طلباء کو بتائے بغیر ان سوالات پر مشتمل جامع نوٹس تیار کر کے چند لیکچروں میں اس مضمون کے متعلقہ حصے پڑھا دیتے تھے، اور پولیٹیکل سائنس میں آپ کی کلاس کا نتیجہ باقی مضامین سے بہتر نکلتا۔ صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب، صدر مجلس انصار اللہ پاکستان و ناظر دیوان صدر انجمن احمدیہ، اور مکرم محمود احمد قمر صاحب مرحوم جو آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے اس امر کی شہادت دی۔ انتخاب خلافت ثالثہ، 9 نومبر 1965۔ 5 نومبر 1965 کو جمعہ تھا۔ حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ بیان فرماتی ہیں، حضرت مسلم موعود کی بیماری کے آخری ایام تھے۔ 5 نومبر 1965 کو جمعے کے دن مؤذن پوچھنے آیا دوبارہ 5 نومبر 1965 کو جمعے کے دن مؤذن پوچھنے آیا کہ جمعہ کون پڑھائے۔ عموماً آپ نے فرمانا شمس صاحب، یعنی مولانا جلال الدین صاحب شمس۔ کبھی شمس صاحب مرحوم ربوہ سے باہر گئے ہوتے تو فرماتے، مولانا ابو العطا صاحب یا قاضی محمد نذیر صاحب جمعہ پڑھاویں۔ وفات سے 2-3 دن پہلے جمعہ تھا، مؤذن پوچھنے آیا تو آپ نے فرمایا ناصر احمد۔ مجھے اس وقت تعجب ہوا کہ اس سے پہلے مجھے یاد نہیں کبھی یہ کہا، پھر دوبارہ پوچھا تو پھر یہی کہا، ناصر احمد۔ دفتر کا آدمی اطلاع دینے گیا تو حضرت مرزا ناصر احمد صاحب جمعے پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، خیال بھی نہ تھا کہ جمعہ پڑھانا پڑے گا۔ حکم کی تعمیل کی، یہ بھی یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ آئندہ خلافت کی ذمہ داریاں ان پر پڑنے والی ہیں۔ حیات ناصر، جلد اول، صفحہ 350۔ اس واقعہ کے 2 دن بعد 7 اور 8 نومبر 1965 کی درمیانی شب کو حضرت مسلم موعود کا وصال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مورخہ 8 نومبر 1965، بروز سوموار، بعد نماز عشاء، حضرت مسلم موعود کی مقرر کردہ مجلس انتخاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 56 سال تھی۔ انتخاب مرزا عزیز احمد صاحب ناظر اعلیٰ کی صدارت میں بیت مبارک ربوہ میں ہوا۔ یہاں ایک اور تصرف الہی کا ذکر کرنا ازدیاد ایمان کا موجب ہوگا۔ آپ کے ایک ساتھی مکرم پروفیسر محبوب عالم خالد صاحب بیان کرتے ہیں کہ انتخاب خلافت کے وقت آپ کا غم سے برا حال تھا۔ بعض ہم اثر صاحب زادگان مرزا مظفر احمد صاحب وغیرہ آپ کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کے بعد بیت مبارک میں پہنچے اور پیچھے ستون کے عقب میں اندھیرے میں سر جھکا کر بیٹھ گئے اور دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں کیا کاروائی ہوئی اور کیسے آپ کا نام پیش ہوا۔ آپ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ آپ کے انتخاب خلافت کا اعلان ہوا اور آپ کو پکڑ کر محراب کی طرف لے گئے۔ حیات ناصر، جلد اول، صفحہ 307۔ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب، رفیق حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ اور عالمی سطح پر صدر یو این او اور صدر عالمی عدالت انصاف ہیگ ہالینڈ کے عہدوں تک پہنچے، اس وقت جزائر فجی میں سفر کی حالت میں تھے۔ جب وہاں جماعت احمدیہ کے صدر صاحب کے نام حضرت مسلم موعود کے وصال کی بذریعہ تار خبر پہنچی، وہ فرماتے ہیں، وہ رات میرے لیے سخت کرب کی رات تھی۔ پچھلے پہر میں نے خواب دیکھا جس کی واضح تعبیر تھی کہ خلیفہ کا انتخاب ہو گیا ہے۔ منتخب ہونے والے خلیفہ کی عمر 56 سال ہے اور ان کی طبیعت میں بہت رشد، حیا اور حلم ہے۔ صبح ہونے پر میں نے موجود احباب سے یہ ذکر کر کے اپنا اندازہ بیان کیا کہ صاحبزادہ حافظ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفہ منتخب ہوئے ہیں۔ تحدیث نعمت، مؤلفہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب، 687-688۔ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ ایک خطبہ جمعہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے فرمایا، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ خلافت سے پہلے کبھی آپ نے سوچا کہ خلیفہ بن جائیں گے؟ میں نے کہا، نو سین پرسن کین اسپائر ٹو اٹ، یعنی کوئی عقل مند آدمی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری خلافت کے تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا، یا داوودو اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ، اس کا ترجمہ ہے اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں خلافت کے بڑے تھوڑے عرصے کے بعد ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد میں واپس آیا اور دفتر کے اوپر کمرے میں سنتوں کی نیت جب باندھی تو میرے سامنے خانہ کعبہ آ گیا اور میں نے سیدھا کر لیا منہ خانہ کعبہ کی طرف اور نظارہ بند ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو نہیں خدا کا منشا کہ میں ہر دفعہ آ کر قبلہ ٹھیک کروایا کروں، مطلب یہ کہ میں تمہارا منہ جس مقصد کے لیے تمہیں کھڑا کیا ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ حیات ناصر جلد اول صفحہ 370-371۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کا عزم اور ایک تاریخی عہد کی تجدید۔ جس طرح حضرت مسلم موعود نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر عہد کیا تھا کہ وہ پیغام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے تو نے نازل فرمایا ہے میں اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلاؤں گا۔ سوانح فضل عمر جلد اول مصنفہ حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی۔ اسی طرح آپ نے حضرت مسلم موعود کے جنازے میں شامل ہونے والے 50,000 احباب جماعت احمدیہ کے ساتھ مل کر اس عہد کی تجدید کی اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ ادا کرنے سے قبل ہم سب مل کر اپنے رب رؤوف کو گواہ بنا کر اس مقدس منہ کی خاطر جو چند گھڑیوں میں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے والا ہے اپنے اس عہد کی تجدید کریں، اور وہ عہد یہ ہے کہ ہم دین اور دین کے مصالح کو دنیا اور اس کے سب سامانوں اور اس کی ثروت اور وجاہت پر ہر حال میں مقدم رکھیں گے اور دنیا میں دین کی سربلندی کے لیے مقدور بھر کوشش کرتے رہیں گے۔ حیات ناصر جلد اول صفحہ 363-364۔ دور خلافت 1965-1982۔ دور خلافت کے اہم واقعات اور تحریکات۔ 1965 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی خلافت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عظیم بشارتوں سے ہوا، اور 1982 میں اللہ تعالیٰ کے زندہ فضلوں کا امین بن کر اپنی تکمیل کو پہنچا۔ آپ نے اپنی خلافت کے آغاز پر جلسہ سالانہ پر فرمایا میں تمام جماعت کو جو کہ یہاں موجود ہے اور پوری دنیا کو کامل یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آئندہ 25-30 سال کے اندر دنیا میں ایک عظیم الشان تغیر پیدا ہونے والا ہے۔ وہ دن قریب ہیں جب دنیا کے بہت سے ممالک کی اکثریت دین حق کو قبول کر چکی ہوگی اور دنیا کی سب طاقتیں اور ملک بھی اس آنے والے روحانی انقلاب کو روک نہیں سکتے۔ حیات ناصر جلد اول صفحہ 376۔ فضل عمر فاؤنڈیشن۔ 1965 میں آپ نے حضرت فضل عمر خلیفۃ المسیح ثانی کی یاد میں فضل عمر فاؤنڈیشن کا منصوبہ جاری کیا اور جماعت سے 25,00,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے الہاماً بتایا میں تینو اینا دیواں گا کہ تو رج جاویں گا۔ حیات ناصر جلد اول صفحہ 384۔ اس رقم سے خلافت لائبریری بنی اور ان بے شمار کاموں کا آغاز ہوا جن کا تعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے علمی خزانوں اور تحریکات سے تھا اور اب تک جاری ہیں۔ آپ نے 1980 کے دورہ مغرب کے دوران فرمایا سب سے پہلے میری طرف سے فضل عمر فاؤنڈیشن کا منصوبہ پیش ہوا، جماعت نے اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق اس میں حصہ لیا، اس کے تحت بعض بنیادی نوعیت کے کام انجام دیے گئے۔ یہ گویا ابتدا تھی ان منصوبوں کی جو خدائی تدبیر کے ماتحت غلبائے دین حق کے تعلق میں جاری ہونے تھے۔ دورہ مغرب 1400 ہجری صفحہ 23۔ تعلیم و اشاعت قرآن۔ آپ نے ایک عظیم الشان کشفی نظارے کو دیکھ کر تعلیم القرآن اور وقف عارضی کا منصوبہ جاری کیا، اس کام کی نگرانی کے لیے ایک الگ نظارت بھی قائم فرمائی۔ آپ نے اشاعت قرآن کے کام کو آگے بڑھایا۔ آپ نے فرمایا اشاعت قرآن کے سلسلے میں 3 مرحلے آتے ہیں، ایک یہ کہ متن قرآن کریم کو ہر احمدی کے ہاتھ میں پہنچا دیا جائے، یہی نہیں بلکہ متن قرآن عظیم کو دنیا کے ہر انسان کے ہاتھوں تک پہنچایا جائے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہر قوم اور ہر ملک کی زبان میں کیا جائے تاکہ دنیا کے ہر خطے کے لوگوں تک قرآن کریم کو اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ پہنچایا جائے۔ تیسرا مرحلہ، اس کا ترجمہ سمجھنے لگ جائیں تو ہم ان کو قرآن عظیم کی تفسیر سے روشناس کروائیں۔ تفاسیر کی طباعت ہو، ہر زبان میں ہو، ہر ملک میں ہو، ہر قوم کے لیے ہو، ہر قبیلے کے لیے ہو۔ حیات ناصر جلد اول صفحہ 479-480۔ آپ کے دور خلافت میں دنیا بھر میں کئی ہوٹلوں اور لائبریریوں میں قرآن کریم رکھوائے گئے اور کثرت سے ملک کے سربراہوں اور اہم شخصیات کو تحفے کے طور پر دیے گئے۔ آپ کی خواہش تھی کہ وائس آف قرآن یعنی قرآن کی آواز کے نام سے ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جائے، جسے اللہ تعالیٰ نے اگلی خلافت کے دوران MTA کے ذریعے سے پورا کیا۔ تین اہم امور، خلافت کی ابتدا میں ہی آپ نے جماعت کی توجہ تین اہم امور کی طرف دلائی اور اس سلسلے میں خطبات جمعہ ارشاد فرمائے۔ وہ تین اہم امور یہ ہیں: نمبر ایک، نجات محض اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ نمبر دو، فروتنی اور انکساری کے اوصاف اختیار کرنا۔ نمبر تین، مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 17 آیات۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے خلافت کے ابتدائی دور میں مستورات میں قرآن کریم کے ابتدائی حصے کے درس دیے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے دو رکوع میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس بارے میں فرمایا، ایک رنگ میں قرآن کریم انہی تین نقطوں کے گرد گھومتا ہے، یعنی یا متقیوں اور تقویٰ کے متعلق بتا رہا ہوتا ہے، یا وہ کافروں اور کفر کے متعلق کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے، یا منافقوں کے متعلق، اور اللہ تعالیٰ کا جس رنگ میں جس طریق پر ان پر غضب نازل ہوا اس کے متعلق کچھ فرما رہا ہوتا ہے۔ درس مستورات غیر مطبوعہ 14 مئی 1966۔ میرے دل میں یہ خواہش شدت سے پیدا کی گئی کہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی ابتدائی 17 آیتیں ہر احمدی کو یاد ہونی چاہیے اور ان کے معانی آنے چاہیے، اور جس حد تک ممکن ہو ان کی تفسیر بھی آنی چاہیے، اور پھر ہمیشہ دماغ میں وہ مستحضر بھی رہنی چاہیے۔ حیات ناصر جلد اول صفحہ 457-458۔ پہلا دورہ مغرب اور بیت نصر جہاں کا افتتاح۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث محبت کے سفیر بن کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں دنیا کے دور افتادہ ملکوں میں بھی گئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور نور سے اقوام عالم کو منور کیا۔ آپ کا پہلا غیر ملکی دورہ 6 جولائی سے 24 اگست 1967 تک کا ہے، جس میں آپ مغربی جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، ڈنمارک اور برطانیہ تشریف لے گئے۔ ڈنمارک میں پہلی بیت الذکر کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ اس دورے کے دوران 21 جولائی کو آپ نے بیت نصر جہاں کوپن ہیگن ڈنمارک کا افتتاح بھی فرمایا اور اس تاریخ کا ایک عظیم واقعہ قرار دیا، کیونکہ اسکینڈینیوین ممالک میں یہ پہلی بیت الذکر تھی جو جماعت احمدیہ نے بنائی۔ فرقوں کے درمیان اتحاد کی تحریک۔ پہلے مغربی ممالک کے سفر سے واپسی پر آپ نے مسلمان فرقوں کو اپنے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی تحریک فرمائی، جس کی خبر کئی پاکستانی اخباروں نے شائع کی۔ جنگ اخبار نے لکھا، احمدیہ فرقے کے سربراہ مرزا ناصر احمد نے تجویز پیش کی ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو 7 سال کی مدت کے لیے یہ طے کر لینا چاہیے کہ وہ آپس کے اختلافات بھلا کر دنیا میں دین حق کی دعوت کے لیے سر توڑ کوشش کریں گے اور عبوری دور میں ایک دوسرے پر کسی قسم کی نکتہ چینی نہیں کریں گے۔ جنگ کراچی 23 اگست 1967۔ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ 1968 میں گیمبیا میں ایک احمدی جناب ایف ایم سنگھاٹے صاحب گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کی درخواست پر انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کپڑا برکت کے لیے آپ نے بھیجا، اور اس طرح پہلی مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے ظاہر ہوا۔ قبولیت دعا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبولیت دعا کے بے شمار نشان عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک تحریر ہے کہ 1979 میں آپ کی دعا سے پہلے احمدی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے فزکس میں سب سے بڑا عالمی انعام نوبیل پرائز حاصل کیا، جس کی خدا تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کو قبل از وقت اطلاع دی تھی۔ اس طرح آپ کے دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ نشان ظاہر ہوا کہ میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ دوسرا دورہ مغرب و مغربی افریقہ۔ آپ نے دوسرا دورہ 4 اپریل سے 8 جون 1970 تک کیا۔ اس دورے میں آپ یورپ کے ممالک سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، مغربی جرمنی اور اسپین کے علاوہ مغربی افریقہ کے ممالک نائجیریا، گھانا، آئیوری کوسٹ، لائبیریا، گیمبیا اور سیرالیون بھی تشریف لے گئے۔ افریقی ممالک کے دورے پر جانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان اقوام کے پاس جاؤں جو صدیوں سے مظلوم رہی ہیں، جو صدیوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم روحانی فرزند مہدی موعود کے انتظار میں رہی ہیں، جن میں سے استثنائی افراد کے علاوہ کسی کو بھی حضرت مسیح موعود و مہدی موعود کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، پھر ان کے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ آپ کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ ان تک پہنچے۔ صدیوں کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں یہ موقع نصیب ہوگا۔ روزنامہ الفضل، ربوع، 9 اپریل 1970۔ آپ نے ان قوموں کو پیار دیا جو مدتوں سے مظلوم چلی آ رہی تھی۔ آپ نے افریقی ممالک کے سربراہوں سے بھی ملاقات کی جو بڑی محبت اور عزت و احترام سے پیش آئے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً بتایا گیا تھا کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ قریب ہے، کہ خدا بادشاہوں اور امیروں کے دلوں میں تیری محبت ڈالے گا۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ دین حق کے احیاء نو کے لیے آپ نے اسپین کا سفر اختیار فرمایا۔ آپ کی کیفیت بڑی جذباتی تھی اور دل میں درد تھا۔ جہاں 700 سال تک دین حق کا غلبہ رہا، اب وہاں دین حق کا نام و نشان نہیں رہا۔ ایک رات سخت کرب میں اور ساری رات مسلسل دعائیں کرتے ہوئے گزاری کہ اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کرے کہ جماعت احمدیہ کو دین حق کی احیاء نو کے لیے اپنی بیت و ذکر بنانے کی اجازت مل جائے اور اپنا مشن ہاؤس بن جائے۔ ابھی تک کرائے کے مکان میں مشن تھا۔ صبح کے وقت آپ کو سورۃ الطلاق کی آیت 4 کا ایک حصہ الہام ہوا، جس کا مطلب ہے کہ جو شخص اللہ پر توکل رکھتا ہے، اسے دوسرے ذرائع کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اور وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنا مقصد بناتا ہے، اسے ضرور پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ ہوگا اور ضرور ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ اور تخمینہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تم فکر نہ کرو، اللہ کافی ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں، میرے دل میں بڑی تسلی پیدا ہوئی۔ الفضل، 18 جولائی 1970۔ نصرت جہاں اسکیم۔ 1970 میں مغربی افریقہ کے دورے کے دوران آپ کو القاء ہوا کہ ان مظلوم اقوام کی فلاح و بہبود کے لیے مغربی افریقہ کے 6 ملکوں میں صحت اور تعلیم کے فروغ کے لیے ہسپتال اور اسکول و کالج کھولے جائیں۔ آپ نے حضرت مسلم موت کی خلافت کے سالوں کے برابر 51 لاکھ روپے کا جماعت سے مطالبہ کیا اور ڈاکٹروں اور پوسٹ گریجویٹ ٹیچروں کو اس مقصد کے لیے زندگی وقف کرنے کے لیے کہا۔ جماعت کے مخلصین نے والہانہ لبیک کہا، اور جتنی رقم کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس سے زیادہ رقم خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کر دی۔ کئی ڈاکٹروں اور پروفیسروں نے سرکاری نوکریاں چھوڑ کر وقف کے لیے پیش کر دیا، اور چند سالوں میں گھانا، نائجیریا، گیمبیا، سیرالیون، لائبیریا اور آئیوری کوسٹ میں اسکولوں اور کلینکس کا جال بچھ گیا۔ آپ نے 1980 کے جلسہ سالانہ پر فرمایا، نصرت جہاں اسکیم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان کامیابی عطا کی ہے کہ ساری دنیا کے دماغ مل کر بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حیات ناصر، جلد اول، صفحہ 540۔ تعمیر بیت اللہ کے 23 عظیم الشان مقاصد۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ نے تعمیر بیت اللہ کے 23 عظیم الشان مقاصد بیان فرمائے۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام انا نبشرک بغلام حلیم کے مصداق تھے، اور حلیم کے معنی عقل مند اور سمجھدار کے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ نے تعمیر بیت اللہ کے 23 عظیم الشان مقاصد بیان کیے، تو جماعت کے کسی بزرگ نے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کی طرف توجہ دلائی۔ جو شخص کعبہ کی بنیاد کو ایک حکمت الہی کا مسئلہ سمجھتا ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، کیونکہ اس کو اسرار ملکوتی سے حصہ ہے۔ ازالہ اوہام، صفحہ 635، بحوالہ تذکرہ ایڈیشن چہارم، صفحہ 185۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی طرف سے خلیفہ عبد الرحمن صاحب مرحوم آف کوئٹہ نے حج بدل کیا۔ مرزا خلیل احمد قمر صاحب نے وہ رپورٹ بھی دیکھی ہے جو آپ کے حج بدل کے سلسلے میں تھی، اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹری کی چٹھی بھی ہے۔ چین کے سفیر کی ربوہ آمد۔ 1972 میں چین کے سفیر نے ربوہ کا دورہ کیا اور آپ سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ دراصل دنیا میں رونما ہونے والا سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم، اشتراکیت، کمیونزم اور سوشلزم انقلابات پر آپ کو بہت عبور حاصل تھا جو ایک دوسرے کے بعد رونما ہوئے ہیں۔ چین میں سوشلزم کے تصور کو ماؤز تنگ نے بہت فروغ دیا، اس کی سرخ کتاب کا آپ اکثر ذکر کرتے تھے۔ آپ نے صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب وکیل التبشیر سے چین کا دورہ بھی کروایا۔ آپ کے عہد خلافت میں چینی سفیر کا مرکز سلسلہ میں آنا اور آپ کو ملنا بہت اہم واقعہ ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی ایک چینی سفیر کی مدینہ آمد ثابت ہے۔ اس واقعہ سے کچھ عرصے بعد آپ نے ایک ملاقات میں، جس میں مولانا مبشر احمد صاحب کہلوں جو اب ایڈیشنل ناظر اصلاح ارشاد اور مفتی سلسلہ بھی ہیں شامل تھے، اپنی ایک رویا کا ذکر کیا کہ آپ گھوڑوں پر کئی مربیان کو چین بھجوا رہے ہیں۔ تیسرا دورہ یورپ۔ تیسرا مغربی ممالک کا دورہ آپ نے 12 جولائی سے 24 ستمبر 1973 تک اختیار فرمایا اور انگلستان، مغربی جرمنی، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، سویڈن، ڈنمارک کے ممالک میں تشریف لے گئے۔ محدود وسائل کے باوجود یورپ میں دین حق کی دعوت اور قرآن کریم کی اشاعت کو وسیع تر کرنے کے لیے پریس لگانے کا جائزہ لیا۔ آپ نے اس دورہ کے دوران اپنے اس رویا کا ذکر بھی کیا جو آپ نے زمانہ طالب علمی میں دیکھا تھا۔ آپ نے جرمن قوم کے بظاہر پتھر دل پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ آپ نے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ 50 سال تک انشاءاللہ جرمن قوم دین حق قبول کر لے گی۔ 7 سالہ جوبلی منصوبہ۔ دسمبر 1973 میں جلسہ سالانہ ربوع پر آپ نے اپنی خلافت کا سب سے بڑا توسیعی منصوبہ جاری کیا جس کا نام 7 سالہ احمدیہ جوبلی منصوبہ ہے، تاکہ احمدیت کے 100 سال پورے ہونے تک سلسلے کے کاموں میں تیزی اور عالمگیر وسعت پیدا کی جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خدا نے ہمارے اندر ایک آگ لگا رکھی ہے کہ ہم نے دین حق کو ساری دنیا میں غالب کرنا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ساری دنیا میں اشاعت، تصنیف اور تعمیرات کے ذریعے دین حق کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچانا تھا۔ اس منصوبے کی مخالفت عالمی سطح پر شروع ہوئی، جس کا تذکرہ حضور نے 13 فروری 1974 کے خطبہ جمعہ میں فرمایا۔ چنانچہ چند ہی ماہ بعد جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے ایک زبردست تحریک شروع کی گئی، جس کی تفصیل 1974 کا عظیم ابتلاء کے عنوان کے تحت دی جا رہی ہے۔ 1974 کا عظیم ابتلاء۔ آپ کی خلافت کے 10ویں سال 1974 میں ایک عالمی سازش کے نتیجے میں پاکستان میں احمدیت کی مخالفت میں ایک تحریک چلائی گئی۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک معمولی واقعے کی آڑ میں سارے ملک میں جلوس، جلسے، ہنگامے، ہڑتالیں، احمدیوں کا سوشل بائیکاٹ، لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ معاندین نے احمدیوں کی بیوت ذکر، قرآن مجید کے نسخے، احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور بعض جگہوں پر احمدیت کے گھر نظر آتش کر دیے۔ کاروبار تباہ ہوئے، فیکٹریوں کو آگ لگائی گئی، کئی احمدی راہ مولا میں قربان کر دیے گئے، اکثر نے بڑی بشاشت سے قربانیاں دیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کو پہلے ایک تحقیقاتی ٹریبیونل میں بیان دینے کے لیے لاہور طلب کیا گیا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی موجزانہ طور پر حفاظت فرمائی۔ بعض انتہا پسند گندے ارادے لے کر آپ پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے ڈرائیور رحمت مرحوم نے خاکسار کو ایک بار بتایا کہ ہم خود پریشان تھے، خدا ہم ڈیوٹیاں دے رہے تھے، لیکن خدا کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ یکدم کالے بادل آئے اور مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ آپ کب کار میں آ کر بیٹھ گئے، اور ہم موجزانہ طور پر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور انتہا پسند عناصر جو اسلحہ چھپا کر کھڑے تھے انتظار کرتے رہ گئے، اور ہم خدا کے فضل سے بخیریت ربوہ پہنچ گئے۔ جماعت کے لیے یہ بہت نازک وقت تھا۔ آپ ساری ساری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے، اور مخالفت اور ظلم و تشدد کے طوفان کے آگے ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑے ہو گئے اور اس کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ کئی مصیبت زدہ احمدی آپ کی ملاقات کے لیے ربوہ آتے، افسردہ چہروں کے ساتھ آپ کے پاس پہنچتے، اور چہروں پر بشاشت اور ایمانی تازگی لے کر واپس لوٹتے۔ آپ نے جماعت کو نصیحت فرمائی کہ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا. ایک پیغام میں فرمایا کہ صبر کرو اور دعائیں کرو, صبر کرو اور دعائیں کرو, صبر کرو اور دعائیں کرو, اور اپنی سجدہ گاہ کو آنسوؤں سے تر رکھو, مجسم دعا بن جاؤ اور ہر آن نصرت الہی کے منتظر رہو. روزنامہ الفضل, ربوع 8 جون 1974. ان دنوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامن خبر دی وسیع مکانہ کا, انا کفیناک المستہزئین, کہ استہزاء کا منصوبہ بنایا گیا ہے, تم اپنے مکان وسیع کرتے جاؤ, خدا تعالیٰ خود استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہے, وہ خود ان سے نمٹ لے گا. معاندین کے مطالبے پر حکومت نے قومی اسمبلی کے سارے ایوان کو ایک خصوصی کمیٹی میں تبدیل کر دیا, اور 1 جولائی 1974 کو اعلان شائع ہوا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مسئلہ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. نوائے وقت, لاہور, 1 جولائی 1974. حضرت خلیفۃ المسیح الثالث ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوتے رہے. اس وقت آپ کے سامنے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب, شیخ محمد احمد مظہر صاحب, مولانا ابو العطا صاحب جالندھری اور مولانا دوست محمد شاہد صاحب مورخ احمدیت شامل تھے. آپ نے 22 اور 23 جولائی 1974 کو معذر نامہ پیش کیا اور 11 دن یعنی 5 تنوں اور 15 تا 20 اگست 1974 آپ پر جرا ہوئی, اور آپ ان کے اعتراضات کے جوابات دیتے رہے. ایک معاند مفتی محمود احمد جو کہ لیڈر آف اپوزیشن تھے, ان کا ایک بیان لولاک رسالہ لائل پور میں اس طرح شائع ہوا, جب اسمبلی ہال میں مرزا ناصر احمد آیا تو قمیص پہنے ہوئے اور شلوار اور شیروانی میں ملبوس, بڑی پگڑی ترہ لگائے ہوئے تھا اور سفید داڑھی تھی, تو ممبران نے دیکھ کر کہا کیا یہ شکل کافر کی ہے, اور جب وہ بیان پڑھتا تو قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا تھا, اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تو درود شریف بھی پڑھتا تھا, تو ہمارے ممبر مجھے گھور گھور کر دیکھتے تھے کہ قرآن اور رسول کریم کے نام کے ساتھ درود پڑھتا ہے اور تم اسے کافر کہتے ہو. ہفت روزہ لولاک, لائل پور, صفحہ 17 18 28 دسمبر 1975. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہے, چنانچہ جو بھی اور جس انداز میں بھی انہوں نے سوال کیے آپ انہیں اسی رنگ میں جواب دیتے کہ ان کے منہ بند ہو جاتے اور سوال کرنے والا خود شرمندہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت مسلسل آپ کے شامل حال رہی. آپ نے ایک موقع پر فرمایا, انہوں نے 52 گھنٹے 10 منٹ میرے پر جراح کی, اور 52 گھنٹے 10 منٹ میں نے خدا کے فرشتوں کو اپنے پہلو پر کھڑا پایا. الفضل, جلسہ سالانہ نمبر 1980 صفحہ 10. لیکن جیسے کہ پہلے سے طے شدہ تھا, ایک ترمیمی بل کے ذریعے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. ادھر خدا تعالیٰ کی شان اس طرح ظاہر ہوئی کہ یہی مخالفت اشاعت دین کا باعث بنی اور دائرہ دعوت اللہ میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی. کئی نئے مشن کھل گئے جن میں سویڈن, ناروے, اٹلی, فرانس, اسپین شامل ہیں. استہزاء کے منصوبے کا اعلی کار بننے والی برسر اقتدار حکومت 1977 کے مارشل لاء کے ساتھ ختم ہو گئی, جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے پیشگوئی فرمائی تھی. میں ایسے شخص کو کہ جسے خدا تعالیٰ خلیفہ ثالث بنائے اسے بشارت دیتا ہوں, اگر دنیا کی حکومتیں بھی اس سے ٹکرائیں گی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. خلافت حق اسلامیہ, خطاب مسلم موعود, 28 دسمبر 1956. چوتھا دورہ یورپ, چوتھا سفر آپ نے 5 اگست سے 29 اکتوبر 1975 تک فرمایا, اور انگلستان, ڈنمارک, سویڈن, ناروے, مغربی جرمنی, ہالینڈ اور سوئٹزرلینڈ کا دورہ کیا. اس سفر کے دوران آپ نے جماعت احمدیہ انگلستان کے جلسہ سالانہ پر خطاب فرمائے اور سویڈن کے شہر گوٹنبرگ میں بیت ناصر کا سنگ بنیاد رکھا. آپ نے ناروے میں بھی بیت الذکر بنانے کی خواہش کا اظہار فرمایا تاکہ اسکینڈینیوین ممالک میں اشاعت دین حق جلد از جلد ہو سکے. اس دورے کا ایک مقصد بحالی صحت بھی تھا, کیونکہ کئی ماہ سے آپ بیمار چلے آ رہے تھے. آپ نے کئی صحت افزا مقامات کی سیر بھی کی. پانچواں دورہ مغرب و امریکہ, مغربی ممالک کا پانچواں سفر آپ نے 20 جولائی 1976 کو ربوع سے شروع کیا. اس سفر میں آپ نے یورپ کے علاوہ امریکہ کو بھی پروگرام میں شامل فرمایا. آپ 21 جولائی کو لندن پہنچے, جہاں سے 25 جولائی کو امریکہ پہنچے. آپ کا بر اعظم امریکہ کا یہ پہلا دورہ تھا. امریکہ میں آپ واشنگٹن, ڈیٹن, نیو یارک, نیو جرسی, میڈیسن تشریف لے گئے. ڈیٹن کے میئر نے آپ کو شہر کی چابی پیش کی۔ آپ نے امریکہ کے جلسہ ہائے سالانہ پر ولولہ انگیز خطاب فرمائے۔ آپ نے 13 اگست 1976 کو جماعت ہائے امریکہ کی طرف سے دی گئی الوداعی دعوت میں واشنگٹن میں روسی سفارت خانے کے کلچرل اتاشی مسٹر محمد اسمانوف کو روس میں غلبہ دین حق کی پیشگوئیوں سے بھی آگاہ فرمایا۔ الفضل جلسہ سالانہ نمبر 1976۔ 18 اگست کو آپ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو پہنچے اور کینیڈا کے دورہ کے بعد 15 اگست کو لندن پہنچے۔ بیت ناصر گوٹنبرگ سویڈن۔ 18 اگست کو آپ سویڈن کے شہر گوٹنبرگ پہنچے جہاں آپ نے 20 اگست 1976 کو بیت ناصر کا افتتاح فرمایا۔ 29 اگست کو آپ ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن تشریف لے گئے اور 1 ستمبر تک اسکینڈینیوین ممالک کا دورہ مکمل کر کے جرمنی پہنچے اور جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ اور برطانیہ کا دورہ کرتے ہوئے 20 اکتوبر کو واپس کراچی اور لاہور سے ہوتے ہوئے ربوہ پہنچے۔ اس طرح آپ کا دورہ جو 20 جولائی کو شروع ہوا تھا بے شمار برکات کا حامل ہو کر 20 اکتوبر کو تکمیل پذیر ہوا۔ 6ٹا دورہ مغرب اور بین الاقوامی کانفرنس۔ 6ٹا سفر آپ نے 8 مئی 1978 کو شروع کیا۔ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ کے ممالک کا دورہ کرتے ہوئے آپ 31 مئی کو لندن پہنچے جہاں 2-3-4 جون 1978 کو حضرت مسیح کی صلیبی موت سے نجات کے موضوع پر جماعت احمدیہ کی طرف سے ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر سے 1500 سے زائد نمائندگان نے شرکت کی۔ ان میں گیمبیا، سیرالیون، موریشس، لائبیریا کے مندوبین کے علاوہ پولینڈ میں رومن کیتھولک چرچ کے 2 سرکاری مبصر اور برطانیہ کے کیتھولک آرچ بشپ کے 1 مبصر بھی شامل ہوئے، جس کا چرچا دنیا بھر کے اخباروں میں ہوا اور بین الاقوامی سطح پر چوٹی کے عیسائیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کے لیے مختلف مکاتب فکر کے گرجاؤں اور جماعت کے عمائدین کے درمیان دعوتوں کے اعلان شائع ہوئے۔ آخری دن آپ کے خطاب کے لیے مقرر تھا۔ اس سلسلے میں لندن مشن کو دھمکیوں کے خطوط بھی موصول ہوئے۔ 24 جولائی سے 18 اگست تک آپ نے یورپین ممالک ناروے، سویڈن، ڈنمارک اور مغربی جرمنی کا دورہ کیا، جس کے بعد 19 اگست سے لندن بحالی صحت کے لیے قیام فرمایا اور 11 اکتوبر 1978 کو واپس ربوہ پہنچے۔ 7واں اور آخری دورہ مغرب 1400 ہجری۔ آپ کا 7واں اور آخری دورہ مغرب 3 براعظموں، یورپ، امریکہ اور افریقہ کے 13 ممالک پر مشتمل تھا جو 14ویں صدی ہجری کے آخری سال 26 جون سے 24 اکتوبر 1980 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ آپ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، ہالینڈ اور انگلینڈ تشریف لے گئے۔ اوسلو، ناروے میں آپ نے اس ملک کی پہلی بیت الذکر بیت نور کا افتتاح فرمایا۔ 18 اگست سے 30 اگست تک آپ نے افریقہ کے ممالک نائجیریا اور گھانا کا دورہ کیا جہاں سے براستہ لندن آپ کینیڈا تشریف لے گئے۔ 4 ستمبر سے 11 ستمبر تک آپ نے کینیڈا کا دورہ کیا۔ 12 ستمبر کو آپ امریکہ تشریف لے گئے اور 23 ستمبر تک امریکہ کا دورہ مکمل کیا۔ 24 ستمبر سے 3 اکتوبر کے دوران آپ نے برطانیہ کے 5 نئے مراکز کا افتتاح کیا۔ 5 اکتوبر کو جلسہ سالانہ برطانیہ کو رونق بخشی۔ 9 اکتوبر کو بیت بشارت اسپین کے سنگ بنیاد کی تاریخی تقریب ہوئی۔ 19 اکتوبر کو لندن میں نماز عید پڑھائی اور 29 اکتوبر 1980 کو واپس ربوہ پہنچے۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری دورہ مغرب ثابت ہوا۔ بیت بشارت، پیدرو آباد، قرطبہ۔ اسلام کی نشت اولا میں 711 عیسوی میں اسپین طارق بن زیاد کے ذریعے فتح ہوا اور 1236 تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جہاں اسپین کی مساجد سے 5 وقت اللہ اکبر کی صدایں بلند ہوتی تھیں۔ اسلام کی پہلی 3 صدیوں میں وہاں علوم و فنون نے بہت ترقی کی۔ بڑے بڑے عیسائی پادری اسپین کی مسلم عرب درسگاہوں سے آ کر علوم حاصل کرتے رہے اور وہیں سے یورپ میں علم و ترقی کی شمعیں روشن ہوئیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں پر عارضی کمزوری کا زمانہ آیا تو اسپین پھر عیسائیت کی آغوش میں جا گرا۔ اسلام کا اسپین سے نام و نشان مٹ گیا، مسجدیں ویران ہو گئیں۔ جب دین حق کی نشت ثانیہ کا زمانہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ذریعے اسپین میں دین حق کا احیاء نو ہو، تو 1970 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث ایک روحانی فاتح بن کر اسپین میں داخل ہوئے، جیسا کہ امام بشیر احمد خان رفیق صاحب روایت کرتے ہیں۔ 25 مئی 1970 کو آپ لندن سے میڈرڈ اسپین کا بذریعہ ہوائی جہاز سفر کر رہے تھے۔ میڈرڈ کا ہوائی اڈا نظروں کے سامنے آیا تو حضور نے پیچھے مڑ کر فرمایا، مجھے تو طارق کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کیا تم کو بھی سنائی دے رہی ہیں؟ الفضل 5 مئی 1971۔ اس سارے دورے کے دوران آپ پر اضطراب کی کیفیت طاری رہی، آپ پورے توکل کے ساتھ مسلسل دعاؤں میں لگے رہے اور اللہ تعالی کی عظیم بشارت لے کر لوٹے، اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ترجمہ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ یقیناً اپنے مقصد کو پورا کر کے چھوڑتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اسپین کی حکومت کے آئین میں ان سے تبدیلیاں کروائیں اور مذہبی آزادی کی ضمانت دے دی گئی۔ اسپین کی تاریخ میں یہ انقلاب عظیم تھا۔ چنانچہ جب وہ وقت آ گیا کہ جس کی بشارت دی گئی تھی، تو 10 سال کے عرصے کے اندر اندر قرطبہ کے قریب بیت و ذکر اور مشن ہاؤس بنانے کی حکومت کی طرف سے اجازت بھی مل گئی اور جگہ بھی مل گئی۔ آپ نے اس بیت و ذکر کا نام بیت بشارت رکھا۔ 9 اکتوبر 1980 کے روز ابراہیمی دعاؤں کے ساتھ آپ نے بیت بشارت پیدرو آباد قرطبہ کا اپنے دست مبارک سے سنگ بنیاد رکھا اور 10 اکتوبر 1980 کو جمعے کی نماز ادا کی۔ ایک صحافی نے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ 700 سال بعد اسپین میں یہ پہلی بیت و ذکر بنائی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بات درست ہے، اور اگر کوئی اور بیت و ذکر اس دوران بنی ہو تو آپ بتائیں۔ دورہ مغرب 1400 ہجری صفحہ 545۔ بیت و ذکر کی تعمیر تو آپ کی زندگی میں ہی مکمل ہو گئی اور 10 ستمبر 1982 کو افتتاح کا پروگرام بن گیا۔ آپ 1982 میں اپنا اور اپنے قافلے کا ویزا لگوانے اسلام آباد تشریف لے گئے۔ وہاں 26 مئی کو آپ پر دل کے عارضے کا حملہ ہوا اور آپ سخت بیمار ہو گئے اور روح بصحت نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخفی حکمتیں ہیں۔ آپ کا 9 جون 1982 کو اسلام آباد میں وصال ہو گیا اور حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع کے ہاتھوں آپ کے ہی طے شدہ پروگرام کے مطابق 10 ستمبر 1982 کو بیت بشارت اسپین کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ 14ویں صدی ہجری کے آخر پر بیت بشارت پیدرو آباد قرطبہ کی تعمیر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تعلیمی ترقی کا عظیم منصوبہ، آپ کا یہ نظریہ تھا کہ بچوں کو جتنی زیادہ تعلیم دی جائے گی وہ اتنا ہی زیادہ قرآن کو سمجھیں گے، اس لیے آپ نے احمدی بچے کا کم از کم معیار تعلیم میٹرک اور دور دراز دیہاتی بچی کے لیے تعلیم کا کم از کم معیار مڈل قرار دیا اور فرمایا کہ اس میں درجہ بدرجہ کئی مراحل آئیں گے۔ آپ دینی اور دنیاوی علم کی تفریق کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہر دنیاوی علم جب تک نہ بگڑے وہ دینی علم ہے۔ پہلے زمانے میں مسلمانوں نے دنیاوی علم کو دینی علم کے طور پر ہی حاصل کیا اور ان میں کمال حاصل کر کے دنیا کو بے انتہا فیض پہنچایا۔ جب احمدی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام نے 1979 میں نوبیل انعام حاصل کیا تو آپ نے تعلیمی منصوبہ بندی کا اعلان کیا اور اسے 7 سالہ احمدیہ جوبلی منصوبے کا اہم حصہ قرار دیا۔ آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ ہر بچے کو اس کی ذہنی استعداد کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ فرمایا، جماعت کا کوئی ذہین بچہ چاہے وہ ماسکو میں ہو یا نیو یارک میں یا پاکستان کے اندر یا باہر، اس کا ذہن ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہم ہر سال جماعت احمدیہ کی طرف سے 125,000 روپے کے وظیفے ذہین طلباء کو دیں گے۔ یہ انعام نہیں، یہ ان طالب علموں کا حق ہے۔ آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو اس کمیٹی کا صدر مقرر کیا۔ آپ کا نظریہ تھا کہ ہم دین حق کو اس وقت تک نہیں پھیلا سکتے جب تک دشمنان دین حق کو تعلیم کے میدان میں شکست نہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ اگلے 10 سال کے بعد آنے والے 100 سال میں، جس صدی کو میں غلبہ دین حق کی صدی کہتا ہوں، ہمیں 1,000 سائنسدان اور محقق چاہیے۔ آپ نے فرمایا، تمام احمدی بچے اور بچیاں اپنے امتحان کے نتائج سے آپ کو آگاہ کریں۔ پوزیشن لینے والوں کے لیے تمغہ جات دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے محنت، دعا اور اچھی غذا اور سویابین اور سویا لیسیتھین کی طرف جماعت کے طلباء کو وقتاً فوقتاً توجہ دلائی۔ تعلیمی منصوبہ کے زمیمہ کے طور پر آپ نے طلباء اور پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز اور آرکیٹیکٹس وغیرہ کی تنظیمیں بھی قائم فرمائیں تاکہ اپنے اپنے فن میں احمدی امتیاز پیدا کریں اور جماعتی خدمات کی بھی توفیق پائیں۔ ستارہ احمدیت۔ جلسہ سالانہ 1981 کے موقع پر آپ نے جماعت کو ستارہ احمدیت کا تحفہ دیا۔ فرمایا، جس طرح اس کائنات کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح جماعت احمدیہ کا دل لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے ستارے کے دل یعنی وسط میں لا الہ الا اللہ لکھا گیا ہے۔ کیونکہ 14 صدیاں گزر گئیں، اس واسطے میں نے مناسب سمجھا کہ 14 کونوں والا ستارہ احمدیت جماعت کو پیش کروں۔ سنت نبوی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عظیم نشان دیکھا جائے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جائے، اس واسطے ان 14 کونوں میں اللہ اکبر لکھوا دیا ہے۔ الفظ 29 دسمبر 1981۔ 15ویں صدی کا ماٹو۔ آپ کے دور خلافت میں 14ویں صدی ہجری کا اختتام ہوا۔ 15ویں صدی کے آغاز میں آپ نے فرمایا، پچھلی صدی میں میں نے تمہیں دو ماٹو دیے تھے، نمبر 1 حمد اور نمبر 2 عزم، قیامت تک وہ قائم رہیں گے، لیکن اس صدی میں جو اور ذمہ داریاں ہیں ان کے مد نظر میں کچھ اور اصولی ماٹوز آپ کو دیتا ہوں۔ نمبر 3 محبت و پیار، چوتھا ماٹو خدمت۔ اگر ہر شخص دوسرے کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے تو آج دنیا سے فساد مٹ سکتا ہے۔ افتتاحی خطاب، جلسہ سالانہ 26 دسمبر 1980۔ حضرت سیدہ منصورہ بیگم کا وصال۔ آپ کی خلافت کے 17ویں سال یہ سانحہ پیش آیا کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ کا مختصر علالت کے بعد 3 دسمبر 1981 کو ربوہ میں انتقال ہو گیا۔ 4 دسمبر 1981 کو عصر کے وقت ہزاروں عشاق خلافت کے ساتھ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قطعۂ خاص میں حضرت مسلم موعود کے پہلو میں ایک قبر چھوڑ کر انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ 1981 کا جلسہ سالانہ۔ 1981 کا جلسہ سالانہ آپ کا آخری جلسہ سالانہ ثابت ہوا۔ سلسلہ احمدیہ جوبلی منصوبہ کے تحت بڑی تیزی سے کام ہوئے۔ فرمایا، اب ہم 15ویں صدی ہجری میں خدا تعالیٰ کے بڑے عظیم الشان نشانوں کو دیکھنے کے لیے داخل ہو چکے ہیں۔ 745 سال بعد اسپین کی بیت الذکر مکمل ہو گئی، پھر ہم پھیلے مشرق کی طرف، ابھی ادھر نہیں گئے، جاپان میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کی خرید کا سامان پیدا کر دیا، پھر بڑی وسعت پیدا ہو رہی ہے کینیڈا اور امریکہ میں، بڑی وسعت پیدا ہو رہی ہے افریقہ کے بہت سے حصوں میں۔ میں تو حیران ہوں، حیرت میں گم ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی عظمت میرے زمانے میں اس بات سے ثابت ہوئی کہ میرے جیسے آج اس انسان کا اس نے ہاتھ پکڑا اور اعلان کیا کہ اس ذرہ ناچیز سے میں دنیا میں انقلاب بپا کروں گا، اور کر دیا۔ تقریر جلسہ سالانہ ربوع 27 دسمبر 1981۔ حضرت سیدہ طاہرہ صدیقہ صاحبہ سے نکاح۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نے 11 اپریل 1982 کو حضرت سیدہ طاہرہ صدیقہ صاحبہ بنت خان عبد المجید خان صاحب کے ساتھ نکاح کیا اور خطبہ نکاح میں فرمایا، ہمارے خاندان کی تاریخ میں یہ تیسرا نکاح ہو رہا ہے کہ جو خود اس رشتے کا دولہا بننے والا ہے وہ آپ ہی خطبہ نکاح پڑھنے والا ہے۔ فرمایا، میری دو حیثیتیں ہیں، ایک مرزا ناصر احمد کی حیثیت ہے، مرزا ناصر احمد ہی اگر ہوتا تو دنیا میں کسی نئی شادی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دوسری حیثیت ہے جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہونے کی، جس پر جماعت احمدیہ کے مردوں اور جماعت احمدیہ کی عورتوں کی تربیت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ اس احساس کی آگ جہاں میرے اندر سلگتی رہی اور بڑی مشکل تھی میرے لیے، وہاں امریکہ سے لے کر دنیا کے دوسرے کنارے تک جماعت احمدیہ میں یہ احساس پیدا ہوا کہ دوسری شادی کرنی چاہیے۔ مردوں نے بھی خط لکھے اور عورتوں کی طرف سے بھی مطالبہ آیا کہ خلیفہ وقت کی بیوی خلافت اور جماعت احمدیہ کی مستورات کے درمیان ایک قسم کا کشن یعنی رابطہ ہوتی ہے۔ آپ نے خود بھی 40 دن دعائیں کی اور جماعت کے بعض بزرگوں سے بھی دعائیں کروائیں، اور کئی مبشر خوابوں کے بعد عبد المجید خان صاحب کو ان کی بیٹی طاہرہ صدیقہ کے لیے پیغام لکھ کر بھیجا۔ سیدہ طاہرہ صدیقہ صاحبہ کی والدہ کو پہلے سے خواب آ چکی تھی کہ ان کی بیٹی طاہرہ کے لیے ایک بہت اونچا رشتہ آیا ہے۔ حضرت سیدہ طاہرہ صدیقہ نے پورے انشراح صدر سے یہ رشتہ قبول کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تفاوت عمر کے باوجود انہوں نے بڑی ہمت اور عزم اور اخلاص اور خدا اور اس کے دین کے لیے محبت کی خاطر یہ رشتہ قبول کیا ہے۔ نئی نسلوں کی ذمہ داری۔ آپ نے فرمایا، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور جماعت احمدیہ کی ترقی کی رفتار میں جو تیزی اور شدت پیدا ہو چکی ہے اور جماعت ہر سال پہلے سے زیادہ تعداد میں بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ ہر سال ہی پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جائے اور ہماری کسی نسل کی کمزوری کے نتیجے میں اس میں کمزوری پیدا نہ ہو۔ دعا کریں کہ اے خدا، جس غرض کے لیے تو نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، وہ غرض ہماری زندگیوں میں پوری ہو اور آپ کی باعث کی غرض کو پورا کرنے کے لیے اب نئی نسلوں کے کندھوں پر بوجھ پڑنے ہیں۔ ہم ان نئی نسلوں میں شامل ہیں، ہمارے بعد اور نئی نسلیں آئیں گی۔ میں بخیل نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے جتنی تمہیں خدمت کی توفیق ملے، میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے بڑھ کر توفیق ملے خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینے کی، اور مجھ سے زیادہ تم اس کے فضلوں کے وارث بنو۔ افتتاحی خطاب، جلسہ سالانہ ربوع، 26 دسمبر 1978۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی متفرق تحریکات۔ اس مختصر سی کتاب میں آپ کی سوانح اور تحریکات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، صرف چند متفرق تحریکات کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ نے خطبہ جمعہ میں فرمایا، قرآن کریم پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصولی طور پر ہمیں چار قسم کی قوتیں اور صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں، نمبر 1 جسمانی، نمبر 2 ذہنی، نمبر 3 اخلاقی اور نمبر 4 روحانی۔ آپ نے جتنی تحریکات فرمائی ان کا مقصد یہی تھا کہ ہر شخص کی جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی استعدادوں کی بکمال نشوونما ہو اور وہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کے لیے فی الواقع مفید اور کارآمد وجود بن سکے۔ چنانچہ آپ کی بعض متفرق تحریکات یہ ہیں: جماعت کے افراد کو قوی اور امین بنانے کی تحریک، مجلس صحت کا قیام، خدام اور لجنہ کو الگ الگ کھیلوں کا کلب بنانے کی تحریک، سائیکل سواری اور سائیکل سفر، گھوڑے پالنے کی تحریک، چہروں پر بشاشت اور مسکراہٹ پیدا کرنے کی تحریک، دینی آداب و اخلاق کی ترویج کی تحریک، تحریک وقف زندگی، مالی تحریکات، علمی میدان میں آگے بڑھنے کی تحریک۔ بیماری اور وفات۔ اسپین کی بیت الذکر مکمل ہو چکی تھی اور اس کے افتتاح کے لیے 10 ستمبر 1982 کا دن مقرر ہو چکا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث 23 مئی 1982 کو ربوا سے اسلام آباد تشریف لے گئے تاکہ ویزے لگوائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کا قیام بیت الفضل سیکٹر F82 اسلام آباد میں تھا، وہیں نمازیں ہوتی تھیں۔ 26 مئی بروز بدھ عشاء کی نماز کے دوران آپ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، بقیہ نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھائی۔ دراصل یہ دل کا ابتدائی حملہ تھا۔ 3 جون کو انگلستان کے مشہور ماہر امراض دل ڈاکٹر سٹیون جیکنز کو بلوایا گیا۔ انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ 31 مئی کو دل کا شدید دورہ ہوا ہے، جس کے بعد بیماری انتہائی تشویشناک صورت اختیار کر گئی اور چند ہی دنوں میں وہ واقعہ رونما ہو گیا جس کے قبول کرنے کے لیے 1 کروڑ سے زائد افراد جماعت احمدیہ عالمگیر، جو آپ کے بے حد چاہنے والے تھے اور جن کے دلوں اور دماغوں پر آپ 17-18 سالوں سے حکومت کر رہے تھے، بالکل تیار نہ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی۔ 14ویں صدی سے 15ویں صدی میں نہایت شاندار طریقے سے جماعت کو داخل کر کے اور شاہراہ غلبہ دین حق پر تیز قدموں پر ڈال کر اور دین حق کے روشن مستقبل کا دلوں میں یقین محکم پیدا کر کے آپ 8 اور 9 جون 1982 مطابق 15/16 شعبان 1402 ہجری منگل اور بدھ کی درمیانی شب 1:15 بجے اپنے رفیق اعلیٰ مولا کریم کے حضور حاضر ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 جون 1982 الصبح آپ کا جسم اتھر تابوت میں رکھ کر دعا اور صدقے کے بعد قافلہ ربوہ کی طرف روانہ ہوا، جہاں دور دور سے آپ کے اشاق پہنچ کر آپ کے آخری دیدار سے فیضیاب ہوئے۔ معاندین نے فتنہ و فساد کے منصوبے بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جماعت کی خود حفاظت فرمائی اور اپنے وعدوں کے مطابق خلافت کے نظام کو جاری رکھا۔ 10 جون 1982 کو حضرت مسلم موعود کی قائم کردہ انتخاب خلافت کمیٹی کا صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب وکیل اعلیٰ کی صدارت میں اجلاس ہوا اور حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع منتخب ہوئے، جنہوں نے دستور کے مطابق بیعت لینے کے بعد اپنے پیشرو خلیفہ نافلہ موعود حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں 100,000 افراد جماعت نے شرکت کی۔ آپ کو حضرت مسلم موعود کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کے زمانے میں بہت ترقیات ہوئیں، 425 نئی بیوت ذکر تعمیر ہوئیں، قرآن کریم کے کئی تراجم شائع ہوئے، دنیا بھر میں وسعتیں نصیب ہوئیں، جماعت 1 کروڑ افراد سے تجاوز کر گئی۔ پاک سیرت۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی سیرت کے کئی روشن پہلو ہیں، لیکن سب سے روشن پہلو آپ کی مقناطیسی شخصیت اور مسکراتا ہوا نورانی چہرہ تھا، جو تعلق باللہ اور عشق الہی اور زبردست توکل علی اللہ کے نتیجے میں تھا۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام، عشق الہی وسے منہ پر ولیاں اے نشانی کے مصداق تھے۔ آپ اکثر کشوف و رویا اور الہام الہی سے مشرف ہوتے رہتے، لیکن اظہار بہت کم کرتے۔ ایک بار فرمایا، میں نے اپنے خدا کی آواز کو بارہا سنا ہے اور اس نے مشکل وقتوں میں خود میری رہنمائی فرمائی ہے۔ الفضل 28 اگست 1978۔ قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں آپ ہر وقت سرشار رہتے تھے۔ بنی نوع انسان کی ہمدردی اور خیر خواہی سے آپ کا دل سمندرہ ٹھاٹے مارتا تھا۔ صبر و تحمل اور بردباری آپ کے اوصاف حمیدہ تھے۔ معاندین کی اظہار آسانیوں پر ہمیشہ مسکرا دیا کرتے اور گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ حرام دو کی تعلیم پر عمل کرتے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور کسی جابر و ظالم کا روب آپ کے چہرے کی بشاشت اور مسکراہٹ نہ چھین سکا۔ آپ کا دیا ہوا ماٹو لف آل ہیٹ فور نن قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے مطابق دین حق کے روشن مستقبل اور دائمی اور عالمگیر غلبے پر آپ کو ایسا یقین تھا جیسے مستقبل کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں دین حق کے ساری دنیا پر غالب آنے کے بارے میں پر امید ہی نہیں، پر یقین ہوں، اس لیے بھی کہ حالات اور زمانے کی حرکت ہمارے حق میں ہے۔ دورہ مغرب 1400 ہجری صفحہ 288۔ آپ ابتلاؤں میں ثابت قدم رہنے والے اور کامیابیوں میں مزاج کے منکسر اور طبیعت کے غریب تھے۔ فرماتے تھے، آئی ایم ہمبلسٹ آف دا ہمبل، ترجمہ، میں سب سے زیادہ عاجز اور خاکسار ہوں۔ آپ نے افراط و تفریط کی دو پہاڑیوں کے درمیان دین حق کے خوبصورت میدان میں قابل رشک زندگی بسر کی۔ آپ ہر آن دعاؤں میں لگے رہنے والے وجود تھے۔ آپ کو قبولیت دعا کا نشان عطا کیا گیا اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آپ کی دعاؤں کا اعجاز دیکھا۔ آپ کی پاک روح پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور سلام ہو۔ ہر سلسلہ تھا اس کا خدا سے ملا ہوا، چپ ہو کہ لب کشا ہو بلا کا خطیب تھا۔ دیکھا ہے اس کو خلوت و جلوت میں بارہا، وہ آدمی بہت عجیب و غریب تھا۔ لکھو تمام عمر مگر پھر بھی تم علیم، اس کو دکھا نہ پاؤ وہ ایسا حبیب تھا۔ عبید اللہ علیم۔